होगी ऑनलाइन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورہ تغابن آیت نمبر، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے اس میں، آیت نمبر 12 اور 13، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 اور 13، پچھلے درس میں جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اس پر میں نے کچھ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ آج جب کسی سے بات چیت ہو تو بعض دفعہ سامنے والا مان جاتا ہے، بعض دفعہ سامنے والا بات نہیں مانتا. جب نہیں مانتا تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں، یہ سامنے والے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. تو اس موقع پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے زیادہ کوئی دعوت جاندار نہیں ہو سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی میں اخلاص نہیں ہو سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی جتنی مدد تھی اتنی ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتی. تینوں باتیں تھیں، اس کے باوجود کسی پر اس دعوت کا اثر ہوا اور کسی پر اثر نہیں ہوا. تو سب نہیں ٹھیک ہوتے، سب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، گمراہ بھی رہیں گے، ہدایت یافتہ بھی رہیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے جب اپنی دعوت پہنچا دی دلائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دعوت پہنچانے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. یاد رکھو، اہل حق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی دعوت با اخلاق ہوتی ہے، مدلل ہوتی ہے، گھٹیا زبان، نیچ زبان، ایک دوسرے کے عیب نکال نکال کے اچھالنا، یہ ان کی دعوت کا طریقہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کل انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر اب میں دیکھتا رہتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، فلاں عالم صاحب کچھ کر رہے تھے، تصویر کھینچ کے دے دی کہ فلاں مسلک کے فلاں مولوی صاحب دیکھو یہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذاتیات، سمجھ رہے ہیں، کیچڑ اچھالنا، منفی باتیں ہر وقت، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی کافر، فلاں بھی گمراہ، فلاں بھی مشرک. او بھائی، ساری دنیا کے سارے انسان ہی غلط ہو گئے تو پھر صحیح کون ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کون صحیح ہے؟ میں. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ صرف دنیا میں میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط ہیں. جبکہ اہل حق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو اسلوب تھا، سب سے بہترین اسلوب وہی ہے. وجادلہم باللتی ہی یا احسن, احسن طریقے سے, شائستگی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین مکہ کے عیوب بیان کرنا چاہتے تو آپ بہت بہترین طریقے سے بیان کر سکتے تھے, آپ پر تو وہی نازل ہوتی تھی, اللہ آپ کو بذریعہ وہی بتا دیتا کہ فلاں کافر نے فلاں وقت میں یہ کیا ہے. جب آپ بیان کرتے وہ کافر بھی حیران ہوتا کہ میرا راز کیسے ان کو پتا چل گیا. آپ بتا دیتے کہ یہ اسلام دشمنی میں ایسا بنا پھرتا ہے حالانکہ اس کی حرکتیں یہ ہیں. مگر اس سے کیا ہوتا, دشمنیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو ایک دوسرے کی ذاتیات کو بنیاد بنا کے کیچڑ اچھالنا, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کیا کریں. بعض دوسرے فرقے کے لوگ آپ کے علماء کے عقائد کتابوں سے نقل کر کے انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسے تھے, فلاں ایسے تھے, فلاں یوں تھے, فلاں یوں تھے. تو اس کا جواب دیں, اور ان کے جو عقائد ہیں اس دوسرے فرقے کے علماء کے عقائد ان کی کتابوں سے نکال کے وہ ہائی لائٹ کریں, ایک پوسٹ ہم بھی بنا کے شائع کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا. کہتے ہیں پھر ان عقائد کا جواب دیں, تو میں کہتا ہوں کسی ایک بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. جس آدمی کا کام ہی یہ ہو سارا دن بیٹھ کے دوسرے علماء کی کتابوں سے غلطیاں جمع کر کر کے ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا, تو آپ ایک بات کا جواب دیں گے وہ کوئی دوسری نکال لائے گا, اس کا جواب دیں گے وہ کوئی تیسری نکال لائے گا, اس کا جواب دیں گے وہ کوئی چوتھی نکال لائے گا, اس کا جواب دیں گے وہ کوئی پانچویں نکال لائے گا. کیونکہ اس کا کام تخریب کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ آپ نے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں, اس کا تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, اس کو فارغ ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے دفاع پھر انسان کیسے کرے اپنے اکابر کا, اپنے بزرگوں کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ پھر دفاع کیسے کریں؟ دفاع کا سب سے آسان طریقہ, شارٹ طریقہ, کوئی مجھ سے آگے بات کرتا ہے کہ آپ کے اکابر کے عقائد ایسے تھے ویسے تھے, میں نے کہا مجھ سے بات کرو میرے عقائد کی. کس کی بات کرو؟ میرے عقائد کی. ظاہر ہے میرے اکابر کے جو عقائد ہوں گے وہ میرے بھی وہی ہوں گے نا, کیا خیال ہے؟ انہی کو تو فالو کیا نا, تو مجھ سے بات کرو, مجھ سے پوچھو. کوئی عقیدہ قرآن حدیث کے میرا کوئی عقیدہ خلاف ہو میں اس کا دفاع کروں گا, بتاؤں گا. مثلا کوئی عقیدہ, تو کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے, کتابوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے, اور یہ نہیں سبھی ہی لکھتے ہیں. اگر دوسرے فرقے کی کتابوں کو آپ کنگھالنا شروع کریں اس میں بہت عجیب عجیب چیزیں نظر آ جائیں گی. سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی بعض دفعہ بات کی جاتی ہے. تو عقائد کی جو بات ہے وہ کیا ہے بھائی؟ جو قرآن و سنت کے عقائد ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں. کوئی چیز آپ کو اگر اس میں مل جائے تو بتائیے. ایسے ہی ایک دفعہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں, اور پھر وہ کوئی واقعہ فلاں حضرت جی نے یہ لکھا ہے, فلاں حضرت جی نے یہ لکھا. میں نے کہا حضرت جی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا یہ تو فارغ وقت کی بات ہے, وہ کتاب منگوائی جائے اس میں دیکھا جائے. حضرت جی نے لکھا بھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض تحریریں ایسی ہیں جو ان کی نہیں ہیں. کسی محفل میں انہوں نے کوئی بات کی, اس کو کسی نے لکھا اپنے اسٹائل میں, نام کتاب پہ چھاپ دیا مولانا اشرف علی تھانوی, اور وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے. یہ جو روحانی علاج اور تعویذ گنڈوں کی کتاب ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی کی, یہ ان کی نہیں ہے, ان کے نام سے مارکیٹ میں چل رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلانے والے چلا رہے ہیں. لوگ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ اس قسم کی کتابیں بعض غلط ہیں تو آپ ان کو بند کیوں نہیں کرواتے؟ یاد رکھو کتابوں کے پیچھے تجارت ہوتی ہے. اگر میں اس کو بند کرواؤں گا تو وہ جو تاجر ہے وہ مجھے بند کروا دے گا اندر, کہے گا میرا نوٹ چھپ رہا ہے اس سے, پیسے مل رہے ہیں مجھے, اور یہ آیا فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ کتاب شائع نہ کرو. تو جب بھی کسی باطل سے بات ہو ایک اصولی بات یاد رکھیں, اس سے بات یہ کریں کہ ابھی کیا چل رہا ہے, لیٹسٹ کیا ہے, ابھی کیا ہے, میرا عقیدہ کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا, ابھی کی بات کرو. جو میرا ابھی ہے وہی میرے بزرگوں کا ابھی بھی ہوگا, وہی میرے اکابر کا تھا کیونکہ میں تو انہی کی طرف منسوب ہوں. اسی طرح ایک صاحب آئے, وہ بات کرنے لگے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ قبر پرست ہوتے ہیں، اور پھر واقعات وہ فلاں نے لکھا ہے قبر سے آٹھ آنے ملتے تھے، فلاں نے لکھا ہے چار آنے ملتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کیا, کیا لکھتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ بھائی اگر یہ قبر پرست ہیں تو آپ نے کبھی مجھے جاتے ہوئے دیکھا، کسی قبر کے گرد بیٹھے ہوئے دیکھا منہ لٹکا کے، یا کوئی آٹھ آنے تلاش کرنے گیا ہوں، یا کسی قبر والے سے کبھی مجھے مانگتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو نہیں دیکھا. میں نے کہا چلو مجھے نہیں دیکھا، میرے کسی شاگرد کو دیکھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے قبر کے قریب گردن لٹکا کے کوئی مراقبہ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اور آپ نے اس سے پوچھا کس نے بھیجا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہا یہاں سے ملے گا تمہیں. کہہ رہے نہیں، بلکہ آپ کو تو ہم نے قبر پرستی کے خلاف بیانات کرتے ہوئے سنا ہے. تو میں نے کہا جب آپ نے سنا ہے اس کا مطلب یہ ہم نے چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اپنے بڑوں سے سیکھی. پھر میں نے کہا دوسری بات، جن بزرگوں کی کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کی قبر جا کے دیکھ لو ہندوستان میں، ان کی قبر بھی آپ کو ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر ایک بالش مٹی کی قبر ہے، سیدھی سادھی. اسی طرح جتنے ہمارے بزرگ ہیں، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاپوش میں دیکھ لو، علامہ ظفر احمد عثمانی کی قبر پاپوش کے قبرستان میں، صحیح ہے نا؟ بڑے بڑے علماء سب کی قبریں مٹی کی ہیں، جبکہ پاپوش کا قبرستان آدھے سے زیادہ آپ کو ڈیولپ نظر آئے گا، ترقی یافتہ عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی، جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے. لیکن کسی ہمارے بزرگ کی قبر دیکھو گے تو ایک مٹی کی ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہے، ایسی لگے گی جیسے کسی مسکین کی قبر ہے، اور اس پہ آپ کو کوئی مانگتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی وہاں مراقبہ کرتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. تو پریکٹیکلی جو چیز ہے نا، جو عملی طور پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو غلط نہیں ہے نا. اگر سامنے والا عقل مند ہوگا تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی، نہیں ہے تو وہ تمہارے والے نے یہ لکھا تو پھر اس کا پھر لوگ جواب دیتے تیرے والے نے یہ لکھا، اس کی کتابیں لا گئے وہ، پھر کہتے یہ میرا والا ہے ہی نہیں. بیکار بحثیں. تو عملی طور پر دیکھیں، سعودی عرب سے ابھی ایک کتاب چھپی ہے تبلیغی جماعت کے خلاف، اور بعض بڑے علماء کے دستخط ہیں اس پر، جو سعودی عرب کے بڑے اچھے علماء ان کے دستخط ہیں. مجھے کسی نے کتاب دی، میں ایسی کتابیں پڑھتا نہیں ہوں، اس نے بہت اصرار کیا آپ پڑھیں. میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا تبلیغی جماعت کی برائیوں میں کہ یہ قبر پرست ہوتے ہیں اور ان کے ماتریدی عقائد ہیں، عشائرہ والے عقائد ہیں، اور وہ اس میں یہ وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہوا کہ بیچارے وہاں کے علماء کو بھی کسی نے بیوقوف بنایا ہے، کچھ ویڈیوز دکھا دی ہوں گی، علماء عالم الغیب تو نہیں ہوتے، انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی قبر پرست ہیں، یا کوئی ماتریدی عشائرہ کا کوئی جزیہ دکھا دیا ہوگا. مجھے خیال ہوا کہ یہ عالم اگر میرے سامنے موجود ہوتے تو میں ان سے عرض کرتا کہ حضرت تبلیغ والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، قبر پرست نہیں ہو سکتے. آج تک ہم نے کسی تبلیغی جماعت سے منسلک شخص کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ قبرستان جا کے مردوں سے ہم کلام ہوتا ہو، یا کوئی قبر کے گرد طواف کرتا ہو، یا سیروزے کے بعد ان کی تشکیلیں قبرستان ہوتی ہوں، یا قبر سے مانگتے ہوں. توحید میں غلوف تو نظر آتا ہے بعض جگہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس میں اتنا بعض دفعہ غلوف کر دیتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار نہیں کرتے، چلتی ہوئی دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، بیوی بچے پیچھے چیخ رہے ہیں روٹی کہاں سے ملے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے، جو توحید کا یہ مطلب ہے نہیں، لیکن وہ یہ مطلب بھی لے لیتے ہیں. توحید میں غلوف مبالغہ تو ہو سکتا ہے، شرک سے کوسوں دور ہیں، شرک کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن الزام کیا لگایا ان کے اوپر؟ قبر پرست. تو بھائی یہ کتابوں سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکال کے دکھایا جا سکتا ہے، عملی طور پر جو ہے نا، عملی طور پر وہ دیکھو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو پریکٹیکلی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مزاروں کے سامنے طواف کرنے والے، جھکنے والے، ان کو تبلیغ والوں نے سمجھا بجھا کے لائے اور تبلیغ میں وقت لگوا کے ان کو مزاروں سے ہٹوا دیا، ایسا آپ کو بہت ملے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی جو آج کل ایک سیٹ اپ چل پڑا ہے کہ تمہارے والے ایسے اور فلاں، اور وہ خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی آ گیا تھا نا، اس کا پتہ نہیں مولانا طارق صاحب کا تھا، ہاں آج کسی نے مجھے بھیجا جنید جمشید کا کلپ، دو جوان لڑکیاں ہیں، جنید جمشید کھڑا ہوا ہے مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس واٹس ایپ پہ کلپ آیا، وہ ایک چینل ہے آپ کو پتا ہے سب، وہ ایک مخصوص قسم کا چینل ہے بہت چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، ان لوگوں کا تھا وہ ہرا چینل. تو ان لوگوں نے ایک بھیجا تھا کہ جنید جمشید دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، مجھ سے پوچھا اس کا جواب دیں. بھائی کیا جواب دوں اس کا، دو لڑکیاں ملنے آ گئی ہوں گی، وہ کھڑا ہوا ہوگا، اس کو ہنسی آ گئی ہوگی، اس نے کھینچ لی تصویر. تو میں نے کہا اب کیا اس کے دلائل سے کیا جواب دے آدمی. پہلی بات، اگر ایک آدمی لڑکیوں سے ملا ہے 100% غلط کیا بالفرض اگر اس نے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی مل رہا ہو اور آپ اس کی تصویر لے کے نیٹ پہ ڈال دیں. اللہ تعالیٰ ستار ہیں، پردہ ڈالنے والے ہیں، تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے کو پسند کرتے ہیں، گناہوں کو ظاہر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اگر یہ غلط بھی کیا اس نے، تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اور اگر غلط نہیں کیا، بظاہر تو یہی لگتا ہے کوئی ہوں گی، کوئی ممکن ہے اس کی بہنیں ہوں، ممکن ہے اس کی چچی مانی ہو، کوئی ہوں، اس کو ہنسی آ گئی، یا ممکن ہے یہ فراڈ ہو، پورا ایڈیٹنگ کر کے بنا دی ہو. تو اب میں نے کیا اس کو، میں کیا جواب دوں. میں نے لکھ دیا، میں نے کہا اصل میں جس نے یہ تصویر بنائی ہے اس کو لڑکیاں چونکہ فری نہیں کراتی ہیں، تو اس کو جیلسی ہو رہی ہے کہ اس سے اتنا لڑکیاں کیوں مسکرا کے بات کر رہی ہیں اور مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہیں. تو جیلسی میں بعض دفعہ کام ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ مدنی منی پوچھتی ہے، نہ مدنی منا پوچھتا ہے ہمیں، تو یہ کیا ہے ان لوگوں کو اتنا لڑکیاں وڑکیاں فری کیوں کرا رہی ہیں. تو اس سے بھی آدمی کو ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا یار یہ اس کو فری ہے، مجھے کوئی فری نہیں کرا رہا. اور کیا جواب، دلائل سے جواب دوں کیا میں اس کا، کتنے کلپ آئیں گے دلائل صفائی کے. تو باطل کی علامت ہے کہ وہ شخصیتوں کو اچھالتے ہیں، آپ کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے، یہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے، یہ پرائیویسی میں گھسے گا، آپ کے اکابر پر کیچڑ اچھالے گا. وہ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ جو بہت سے باطل فرقے ہیں ان کے اکابر نے بہت کچھ غلط لکھا ہے، مگر وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اس میں. کیوں بھائی، اگر لکھا ہے اور نیچے والے اس کو فالو نہیں کر رہے. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اہل حدیث سے ان کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کی کتاب سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالی اور یہ کہا کہ تم لوگ کے یہ عقیدہ ہے، اور نیٹ پہ چلا دیا اس کو. بڑی عجیب الٹی سیدھی بات تھی. میں نے اس ساتھی کو منع کیا، میں نے کہا یہ فلاں جو اہل حدیث عالم تھے انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے، عقیدہ لکھا ہے، آج کل جو اہل حدیث ہیں ان میں یہ عقیدہ ہے نہیں، وہ یہ اس عقیدے کو فالو نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو ان کے کسی بزرگ نے اگر کچھ غلط لکھا ہے تو آپ اس کو خامخواہ میں کیوں، جب وہ نہیں فالو کر رہے اس بات کو، تو اب یہ تو نہیں کہ ان کے کسی بزرگ کی بات نکال کے آپ اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. تو کہنے لگے وہ بھی تو یہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا وہ اگر کر رہے ہیں تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. تو یہ جو طریقہ ہے نا، مولانا مودودی کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو علماء جس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں، غلط ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب لکھی کسی نے کہ جماعت اسلامی کے عقائد. میں نے اس سے کہا بھائی جماعت اسلامی والے، آج کل جو جماعت اسلامی کا جو لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا وہ 100% درست ہے. مولانا مودودی داڑھی کے ایک مٹھی رکھنے کے قائل نہیں تھے، لیکن جماعت اسلامی میں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں داڑھی کم از کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے. تو جب وہ اس عقیدے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے، تو آپ کیوں اس کو خامخواہ ہائی لائٹ کر کر کے لوگوں پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ ان کا یہ. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ضد اور ہٹ دھرمی، اور یہ ہر ایک میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ساری دوسروں میں، ہم میں بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جنہوں نے کیچڑ اچھالا، انہوں نے اتنا کیچڑ اچھالا ہے کہ اس کی صحیح باتوں کو بھی غلط کہتے ہیں. کیوں؟ اب ایک ڈاکٹر ذاکر نائک نے چند ایک باتیں غلط کر دی، ان کے خیال میں غلط کر دی، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بتانا ہے کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات سے ہمیں اختلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کی؟ جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی بتا دیں. بھائی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں نا، بہت سنا جاتا ہے ان کو، بھئی یہ دو چار چھ آٹھ دس باتیں ہیں جو ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی پسند نہیں ہے دلائل سے آپ نے بتایا. آپ کیا کرتے ہیں ان آٹھ باتوں کو نہیں لیتے, آپ کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ملحد, گمراہ, بندہ ہی صحیح نہیں ہے, غلط. یہ کیا بات ہوئی بھائی, فرشتہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, اب پیچھے پڑ گئے اس کے ہاتھ دھو کے. اس سے کیا ہے کہ اس کے جو پازیٹیو کام ہیں, جو بہت سارے مثبت کام کر رہا ہے وہ دلائل کی دنیا میں, جب ایک غیر مسلم جو اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہا ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرے سوالات کا جواب کسی عالم, مفتی, کسی بزرگ نے نہیں دیا, میرے سوالات کے جو آتھینٹک جوابات مجھے ملے ہیں وہ کہاں سے ملے ہیں, ذاکر نائک سے ملے ہیں, اس کے دل میں اس کی عقیدت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب اس نے اسلام قبول کیا, ادھر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ پڑھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملحد, زندیق, گمراہ, اس کا اس غیر مسلم پہ کیا اثر پڑے گا, کہ اگر جب ان کے اتنے ایسے ایسے اچھے لوگ بھی گمراہ ہیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے اگر کوئی کتاب لکھنی ہے آپ بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا کام کیا اسلام کی تبلیغ, لیکن یہ چند ایک پوائنٹ ایسے ہیں جس میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتفاق نہیں کرتے. پھر کوئی غیر مسلم پڑھے گا وہ کہے گا چلو بھائی وہ بھی انسان ہے, میں اگر اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہوں تو یہ آٹھ دس پوائنٹ اس کے غلط ہیں, میں اس کو فالو نہیں کروں گا. آ رہی ہے بھائی, کیا آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, جمائی آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے بتائیں. یہ میں آپ کو ایک ساری زندگی کے لیے ایک اصول سمجھا رہا ہوں, اصول. تو مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرین چینل والوں کا رشتہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی گرین چینل والوں کا جو رشتہ آیا ہوا ہے تو سارے گرین ایک جیسے نہیں ہوتے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صرف منسوب کرتے ہیں ان کی طرف, عقیدہ ان کا خراب نہیں ہوتا, صرف تھوڑے بہت حلوے مانڈے چلتے ہیں, شب برات کا حلوہ کھا لیا, تیجے پہ دیگ پکا دی اور ایسے دو چار بار, اس سے زیادہ. تو اگر کوئی اس قسم کا ہے تو اب صرف اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو منسوب گرین چینل کی طرف کر رہے ہیں تو رشتے کا انکار کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. کیونکہ ممکن ہے کوئی وائٹ چینل والا آئے کر یہ سارے اس سے بھی زیادہ کام, وائٹ چینل میں بھی تو بہت سے ہیں اس سے زیادہ دیگے پکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھو دشمنی میں اعتدال, خدا کی قسم اگر میں کہوں نا سب سے مشکل کام میں تو شاید غلط نہ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہیں کسی قوم سے بغض ہو جائے, نفرت ہو جائے, تو یہ نفرت تمہیں اعتدال کا راستہ نہ چھڑوائے تم سے, ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم اعتدال سے ہٹ جاؤ, مخالف پارٹی کی اچھائیوں کو بھی تم نظر انداز کر دو اور اپنی قوم کی برائیوں کو بھی اچھا کہنا شروع کر دو. پرسوں مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, ہاتھ اٹھا کر جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے, یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کیا ہے یہ؟ میں نے کہا نہیں, ثابت نہیں ہے. میں نے کہا نہ امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسی بات لکھی ہے, کیونکہ امام حنیفہ حدیث کے بغیر بات کرتے نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دی ہیں, کہیں نہیں ہے ان بیچاروں نے, ان کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم نے, اور اس کو فقہ حنفی بنا دیا. فقہ حنفی تو قرآن حدیث سے بہت مدلل ہے, اور فقہ حنفی میں جو توحید کے احکام ہیں وہ دوسرے مذاہب سے زیادہ سخت ہیں, زیادہ اس میں سختی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حنفی لوگ کر رہے ہیں, اب جب ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کس کا مذہب ہے؟ فقہ حنفی کا, حالانکہ فقہ حنفی کا نہیں ہے وہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا ثابت نہیں. میں نے کہا نہ تو حدیث سے ثابت, امام ابو حنیفہ بھی نے بھی کہیں نہیں, کیونکہ حدیث سے جب ثابت نہیں تو امام حنیفہ کیوں کہیں گے بھائی, امام حنیفہ کو تو حدیث ہی سے فالو کرتے تھے نا وہ, نہ ان کے شاگردوں سے ثابت ہے, نہ فقہ حنفی کی کسی معتبر فتاوی میں لکھا ہے, فتاوی شامیہ ہے, فتاوی عالمگیریہ ہے, سراجیہ ہے, جتنے معتد جو فتاوی عربی کے جن کے حوالے دیے جاتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے عربی کتابیں اصل ہیں نا, اردو تو بعد میں لکھی گئی ہیں, اردو کتابوں میں تو ان عربی کے حوالے ہوتے ہیں, اردو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کہنے لگے کہ پھر یہی بات تو غیر مقلد بھی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے, تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, حالانکہ آپ تو دیوبندی ہیں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، وہ فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا اہل ضروری نہیں کہ اہل حدیث جو بات کریں وہ ساری غلطی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ان کا خیال تھا اہل حدیث دنیا میں جو بھی بات کرے گا وہ کیا کرے گا، جھوٹی بولے گا ہمیشہ، غلطی کرے گا، اور ہم جو کریں گے وہ سارے وہ ہم نے وہ اللہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم جو کریں گے وہ کیا کریں گے، ہمیشہ صحیح کریں گے. ہم جو کریں وہ قرآن حدیث، وہ جو کریں وہ تورات انجیل، وہ قرآن حدیث نہیں. تو کہنے یہی تو اہل حدیث بھی یہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر اہل حدیث کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں، تو کیا مطلب وہ صحیح ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہیں، ان کی یہ بات صحیح، وہ صحیح ہو نہ ہو اس میں تو ان کے بہت سارے فرقے ہیں اہل حدیث کے، تو ان کو ہر ایک پر ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ان کی یہ بات صحیح ہے. فرائض کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی تصور، اجتماعی کیا انفرادی بھی نہیں ہے رفع الیدین کے ساتھ اتنے اہتمام سے. میں جو یہاں کرتا ہوں مجبوری میں کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا ذہن بنانے میں ٹائم لگتا ہے، بناتے بناتے یہاں تک آ گیا ہوں کہ اپنی انفرادی کر لیتا ہوں میں، اس میں بھی بڑا ٹائم لگا ہے، کیونکہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. لوگ ابھی اس کو قبول نہیں کر رہے کہ وہ تو کہتے ہیں جہرن زور زور سے مانگو دعا، اب یہ چھڑوا دیا لوگوں سے، یہ قبول نہیں ہو رہا ایک دم میں بالکل سلام پھیروں، اللہم انت السلام پڑھ کے اٹھ کے چلا ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ. تو ایک فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے نا ایک چیز کو آرام آرام سے طریقے کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسا ہوا، آپ وہی بات کر رہے ہیں وہ جو وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر میں وہ میں جب پنجاب گیا، وزیر آباد ایک علاقہ ہے وہاں اہل حدیث بہت ہیں، تو وہ کیا تھے، وہ میں جب بیان کرتا تھا تو بعض باتیں میں بتاتا تھا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے آپ کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اہل حدیث کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ نے اگر قسم اٹھا لی ہے نا کہ وہ جو بات کریں گے ہم کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہو، پھر تو اس کا تو کوئی حل نہیں، اس کا تو پھر کوئی حل نہیں، قسم اگر اٹھا لی. تو اگر وہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں اس بات کو فالو کرنا چاہیے. قرآن خوانی نہیں کرتے اہل حدیث حضرات، ٹھیک ہے، قرآن خوانی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کوئی ہے اسلام؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے لیے؟ بتاؤ میرے بھائی، کروائی تھی؟ بولے نا. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے کروائی کہ بھائی تمبو ومبو کرسیاں اور سے لے آؤ، بھائی تھوڑے سے پلیٹیں کھانا وانا قرآن خوانی اور چلو، تم تیسرا پارا پڑھو، تم چوتھا پارا پڑھو ان کے ثواب کے. حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، امام حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام یوسف نے ان کے شاگرد نے کرائی قرآن خوانی، کہیں بھی نہیں. تو یہ جو مرنے کے بعد میت کے لیے قرآن خوانیوں کا دستور ہے یہ کہیں بھی نہیں. اب آپ کہیں کہ یہ ہم لوگ چونکہ دیوبندی ہیں، دیوبندی کرواتے ہیں یہ کام. دیوبندی اگر کروا رہے ہیں تو دیوبندیوں کے اکابر نے ان کو نہیں کہا کہ کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد قرآن خوانی نہیں ہوگی. اب اس وصیت پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو پھر کیا کہہ سکتے؟ انہوں نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میرے لیے قرآن خوانی، اپنے لیے قرآن خوانی پر منع کر دیا انہوں نے، پھر بھی ہو رہی ہے. تو اب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں نہ اکابر کو برا کہا جائے گا اور نہ امام ابو حنیفہ کو برا کہا جائے گا، بلکہ جو کر رہا ہے اسے برا کہا جائے گا. لیکن ایک بات یہ بھی رکھو، جو کر رہا ہے نا یہ، اس کو بھی اس حد تک برا کہا جائے گا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑا جائے گا. ایک آدمی تقوی دار ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا تھوڑا بہت، اس نے دیکھا اپنے بڑوں کو قرآن خوانی کرتے ہیں، اس نے کہا شاید یہ کوئی ثواب کا کام ہوگا، اس نے بھی شروع کر دی. آپ نے اس کے گمراہی کے فتوے تھوپنا شروع کر دیے، یہ غلط ہے بھائی، ایک غلطی ہے نا اس میں، تو جتنی غلطی ہے. اب یہ نہیں کہ ان لوگوں کے ہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، یہ سارا سیٹ اپ ہی غلط ہے. ایک عرب تھے پاکستان آئے، میری ان سے بڑی دوستی تھی، وہ دارالعلوم کورنگی گئے. دارالعلوم کورنگی میں انہوں نے دیکھا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کسی نے قرآن خوانی کروا لی وہاں. وہ کہنے لگے یہ آپ لوگ کے مدارس میں ہوتی ہے، یہ سب غلط ہیں. میں نے کہا میرے بھائی دارالعلوم کورنگی میں اگر قرآن خوانی کسی استاذ نے کروا لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کے سارے علماء غلط ہیں، ان سب کی اجازت. بعض دفعہ ایک استاذ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، تو فتنہ اور فساد کے ڈر سے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. شریعت میں جوڑ کا حکم ہے نا، تو نہیں ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لڑنا شروع کر دیں، تو ممکن ہے دوسرے پسند نہ کر رہے ہوں، انہوں نے کروا دی ہو، پھر اگر جنہوں نے کروائی ہے تو ان میں بھی ایک عیب ہو گیا نا، اس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا یہ ہے ہی بدعتی، یہ غلط ہے. یاد رکھو، زندگی میں کسی نے کبھی ایک جھوٹ بولا ہو کیا وہ جھوٹا بن جائے گا؟ کہیں گے بندہ سچا ہے، ایک دفعہ جھوٹ بول دیا اس نے. اور اگر زندگی میں ہمیشہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، ایک دفعہ سچ بول دیا ہو، کیا وہ سچا بن گیا؟ بولیں گے بندہ تو جھوٹا ہے، اس دفعہ اتفاق سے اس نے سچ کہہ دیا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دفعہ اس کو پکڑ لیا، تین راتوں یہ واقعہ ہوا تو پکڑ کے باندھ لیا. تیسری دفعہ جب باندھا اور ہر دفعہ نبی کو بتایا، نبی نے فرمایا شیطان ہے، اس نے جھوٹ کہا. تیسری دفعہ جب باندھا تو شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کہا ہے. فرمایا کذوبن صدقہ، جھوٹا ہے مگر اس دفعہ سچ کہا اس نے. بعض دفعہ شیطان بھی سچ کہہ کے جاتا ہے، لیکن اس سے وہ فرشتہ نہیں بن جاتا، رہتا وہ دو نمبر ہی ہے. تو یاد رکھو، اگر کبھی کسی عالم سے ایک بدعت سرزد ہو گئی کیونکہ ان کا علم کامل نہیں ہے یا ان کی کسی مسئلے پر تحقیق نہیں ہے، بعض دفعہ تحقیق ہی نہیں ہوتی، یا بعض دفعہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، جائز سمجھتے ہیں اس کو، اور ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو اب اس بنیاد پر آپ اس عالم کو بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیں، یہ غلط ہے. اب بہت سے ہمارے اکابر بزرگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں مگر قرآن خوانی کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بزرگ نہیں ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بدعتی ہیں. نہ نہ احترام ہے، ان کے دوسری نیکیاں بھی ہیں، ان کی قربانیاں بھی ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے، انہوں نے آٹھ مسائل ان کے ایسے ہیں جو پوری امت کے اجماع سے انہوں نے خلاف کیا ہے، اس لیے اس وقت کے حکمرانوں نے، علماء نے ان کا بہت ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ آٹھ مسائل میں انہوں نے غلطی کی ہے، اس کے باوجود ہمارے اکابر ان کا احترام بہت کرتے ہیں. جب بھی نام آئے گا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اس کی کہ ان کی دینی خدمات بھی بہت ہیں، امت کے لیے انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. چنگیز خان کا جو فتنہ تھا نا، ہلاکو خان کا فتنہ، اس فتنے کو ختم کرنے میں علامہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. امت کو جمع کیا اور کس کے خلاف؟ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے خلاف. تو جمع کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو ان کی اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں، تو اس میں اگر دو چار نگیٹو آ گئیں، اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ تھے یا یہ غلط تھے یا یہ آدمی دو نمبر معاذ اللہ تھے. ہمارے اکابر بڑا احترام کرتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے غلط بھی کی ہیں، بعض چیزیں ان کی غلط بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود احترام کرتے ہیں. تو بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی کی ایک غلطی دیکھ کر یہ عالم ہی دو نمبر ہے، غلط. یہ طریقہ باطل لوگوں کا ہو سکتا ہے، اہل حق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. بھائی یہ چیز ان کی غلط ہے، لیکن یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی، جتنا شعور دیا. ہمارے ہاں ایک امام تھے، 30-40 سال انہوں نے امامت کی. وہ بیچارے نماز کے بعد زور زور سے اجتماعی دعا کراتے، علم کامل نہیں ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے جو دیکھا انہوں نے کہا شاید یہی سنت ہو گئی. ایک آدمی ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اتنا ورغلایا یہ بدعتی ہے. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا دیکھو 30 سال ہو گئے اس شخص کو یہاں امامت کرتے ہوئے، کوئی تو حق ہوگا نا ان کا. 30 سال جس نے نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے، اللہ کے ہاں کوئی تو مقام ہوگا نا اس کا. امامت بہت بڑا ثواب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء امامت کیا کرائے کرتے تھے نماز میں. اور میں نے کہا تم نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اب ایک عمل اگر اس کا تمہارے سامنے غلط آیا تو اس کی کوئی تعویل کر لو کہ بھائی بیچاروں کو جتنا اللہ نے علم دیا اس حساب سے ہی کر رہے ہیں. اس لیے میں، مجھ سے جب لوگ اجتماعی دعا کا مسئلہ سنتے ہیں نا، ثابت نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ جو فتنہ پسند ہوتے ہیں نا، وہ جا کے مسجدوں کے اماموں پہ فتویٰ جھاڑنا شروع کرتے ہیں. وہ والے تو مانگتے ہیں تو قرآن حدیث پہ چلتے ہی نہیں ہیں. تو جائے وہ فلانے والے جو ادھر رہتے ہیں نا، بڑے پنٹر بنے پھرتے ہیں، وہ بھی مانگتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں. میں پھر ان کو بتاتا ہوں، میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا ہے اس لیے نہیں کہ آپ اماموں پہ جا کے فتوے تھوپنا شروع کر دیں، یہ بھی جاہل، وہ بھی بدعتی. جس کو اللہ نے جتنا علم دیا، جتنی تحقیق دی، بیچارہ اسی حساب سے چلتا ہے. ہر امام کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، اور ہر امام کا تحقیقی ذہن بھی نہیں ہوتا. دیکھو ڈاکٹروں میں مختلف طبقے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر بن کے بس علاج میں لگے ہوئے ہیں، ریسرچ نہیں کر رہے وہ، کیونکہ ریسرچ ان کا شعبہ نہیں ہے، اور کچھ یونیورسٹی میں پڑھ کے جاتے ہی سیدھا ریسرچ کے شعبے میں ہیں، ان کا تو کام ہی صبح شام کیا ہے، ریسرچ کر رہے ہیں. میں جب مدرسے سے فارغ ہوا ہوں تو ہمیں افتاح کے کام میں اسی وقت لگا دیا گیا. افتاح جو فتوے کا کام ہے نا، اس کا کام ہی سرچ ریسرچ کرنا ہوتا ہے. کوئی چیز آئی ہے تو آپ نے ریسرچ کر کے اس کا جواب لکھنا ہے. تو مجھے 13 سال ہو گئے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے. ابھی بھی جامعۃ الرشید میں میرا ٹیچنگ کا جو گھنٹہ ہے وہ صرف ایک ہے، تدریس. ایک کتاب پڑھاتا ہوں میں، باقی سارا دن جو میرا گزرتا ہے کس میں؟ ریسرچ میں. بھئی یہ مسئلہ آیا، اس کو ذرا ریسرچ کرنا ہے، کیسے کیا ہے فلاں وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے علماء کا کام ریسرچ ہوتا نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان بیچاروں کی تحقیق نہیں ہے، وہ ایک چیز پر عمل کرتے آ رہے ہیں. آپ نے یہاں سے ایک مسئلہ سنا، میں نے شب برات کے بارے میں اس دن بیان کیا تھا کہ 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث. اب کیا ہے، یہاں سے کچھ لوگ گئے ادھر، دوسرے امام کو دیکھا وہ بیان کر رہا ہے 15 شعبان کے روزے کی، پھر جا کے ایک آگ لگا کے آ گئے، جیسے چوہا چھوڑ دیا جاتا ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو کیا پتا، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو جبے کبے پہن کے بیان کر رہے ہیں 15 شعبان کے روزے کی فضیلت، ان کو تو یہ نہیں پتا صحیح حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف. او بھائی، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ جا کے اماموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. اور جس کی تحقیق نہیں ہے، یا بعض دفعہ اپنی ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان کو رائے میں اختلاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں ضعیف ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میری تحقیق ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ایک حدیث ایک عالم کے نزدیک صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے کے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ وہ ان کی تحقیق یہ ہوتی ہے. اب وہ تحقیق ہے، وہ تو اپنی تحقیق کے مکلف ہے نا، وہ میرے مکلف تھوڑی ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھائی ایک علمی چیز آپ نے ہم سے سیکھی، آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، مولوی صاحب جنرل نالج میں اضافہ ہوا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہ کام نہیں کرتے. جا کے کیا کرتے ہیں، فتنے. ہمارے مسجد کے جو امام ہیں ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے، جو جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا وہ بھی 50-60 سال ہو گئے ان کو امامت کرتے ہوئے. تو وہ سیاست میں تھے، جمعیت علماء اسلام میں. سیاسی لوگ آپ کو پتا ہے بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے، کہتے ہیں ہم بچپن میں بڑے شرارتی تھے، تو ہمارے محلے میں گرین چینل والوں نے عید میلاد النبی کا جلسہ رکھا. عید میلاد النبی کا جلسہ، کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تھا کہ یار یہ یہاں عید میلاد النبی کے نام پہ نا یہ پھر حاضر ناظر اور مشکل کشائی والے عقیدوں کی پرچار کریں گے. کہہ رہے ہمارے جو علماء تھے انہوں نے ہمیں منع کیا، بھائی اگر رکھا ہے تو اب کیا کریں، بس رکھنے دو، فتنہ فساد نہ پھیلاؤ. لیکن یہ تھے بچوں میں شرارتوں کا عنصر زیادہ ہو. کہتے ہم نے کہا اس جلسے کو ناکام بنانا ہے. کہہ رہے پہلے ہم نے تھانے میں بات کی، تھانے والوں نے ان کی سائڈ لی، پھر ہم نے ادھر ادھر مختلف جگہ سے کوشش کر لی، نہیں ہوا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہم نے 8-10 چوہے پکڑے، ٹھیک ہے، 8-10 چوہے پکڑ کے تھیلے میں ڈالے. گاؤں کے لوگ تھے تو گاؤں والوں کے لیے چوہا پکڑنا مشکل نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 15-20 چوہے پکڑ کے نا تھیلے میں ڈال کے رکھ دی ہم نے. نعتوں کا پروگرام چلا، صلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، سب ہو گیا. اس کے بعد جب ان کا گرم جوش خطیب آیا نا، جو اصل جو تھا وہ یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مہمان خصوصی، کہ جس کا بیان سننے لوگ آئے تھے، جب وہ تقریر شروع کی ہے نا اس نے، اور پھر علماء دیوبند کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا، ہم نے مجمع میں چوہے چھوڑ دیے اور شور مچائے، چوہا 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 ہوئی ادھر، کیسی بھگدڑ مچی ہے نا، وہ جلسہ ہی برباد ہو گیا. چوہے اسٹیج پہ بھی، وہ خطیب بھی 2-2 فٹ اچھل رہا ہے، وہ کہہ رہا ادھر سے گزرا ہے، وہ کہہ رہا وہ ادھر سے گزرا ہے، ادھر سے. کہہ رہے ہم نے کہا بھائی وہ جلسہ بیچارہ جو ہے نا ایک ایک کر کے چھوڑا ہوگا، کہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو پھر دوسرا چھوڑ دو، تیسرا چھوڑ دو. چوہا ایسی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے کہ. تو مجمع کو اس طریقے سے منتشر کر دیا، سمجھ رہے بات. تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی بات سنتے ہیں تو دلائل سے جواب دینے کے بجائے فتنے اور فساد کے چوہے چھوڑ دیتے ہیں جا کے. وہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یوں کر رہے تھے آپ یوں کر رہے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، لڑائی، فتنہ، پمفلیٹ بازیاں. پھر یہی ہوا کہ میں نے یہاں بیان کیا، جا جا کے فتنے فساد کی باتیں کی، پھر ایک باقاعدہ ایک مسجد سے پمفلیٹ بازیاں شروع ہو گئیں، 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، پمفلیٹ آ رہے ہیں، مجھے لا کے دکھائی یہ پمفلیٹ آ گیا آپ اس کے جواب میں. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے دلائل سے ایک بات کر دی ہے, کسی کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, قبول نہ کرے ختم ہو گئی بات, پمفلیٹ نکالوں میں ہے وہ کہے, پھر وہ اگلا نہیں نہیں ہے, جواب کا جواب, پھر جواب الجواب, پھر جواب کا جواب کا جواب, یہی ہو جائے گا حساب کتاب. تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین, نبی سے نبی کو کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دو میرے ذمے کیا ہے, صاف صاف پہنچانا. تو جب باطل سے بات ہو وہ اس طرح کی باتیں کرے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دو, علماء دیوبند پہ کیچڑ اچھالے تو بول دو بھائی یہ نہیں ہے ان کے عقائد, اگر ہوتے تو یہ نہ قبر پہ جاتے ہیں نہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے بیچارے, ہم نے تو نہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے پکڑ کے ٹھکائی لگائیں. آپ میرے پاس فون آیا کہ لاہور میں ایک مزار ہے, وہاں آپ کے دیوبندی بڑے بڑے بزرگ ہیں, خلیفے ہیں, وہ مزار کے گرد گول دائرے میں مراقبہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. اس کا خیال تھا میں بولوں گا یہ اسلام میں جائز ہے کیونکہ وہ ہم سے ان کا لنک ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سر منڈا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قبر کے گرد گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں فلاں بابے کی مزار پر. میں نے کہا جتنے بیٹھے میری طرف سے ایک گدی پہ ایک ایک چپت جا کے لگاؤ ٹائٹ, کیا لگاؤ میری طرف سے گدی پہ جا کے, بولو کیوں بیٹھے ہوئے ہو, جاؤ مسجد میں جا کے اللہ سے مانگو کیا مراقبے یہاں قبر پہ بیٹھ گئے, مراقبے لگا رہے, ٹینڈ کرائی ہوئی ہے. صحیح ہے نا, اول تو ٹینڈ ہی شریعت میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. ٹینڈ پر میرا ایک مستقل بیان سنا ہوا آپ لوگوں نے, حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. تو اسی طرح ہماری خانقاہوں میں بعض بے اعتدالیاں ہوتی ہیں, کسی پیر و مرشد سے بیعت ہو گئے تو بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیا, وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جا رہے ہیں آنکھ بند کر کے, غلط ہوتا ہے. مگر اس کا مطلب نہیں کہ خانقاہ ہی غلط ہے, بھائی بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں, ایک کام غلط ہو رہا ہے اس میں, اس کی اصلاح کی کوشش کرنی. تبلیغی جماعت میں لوگ نکلتے ہیں, شرابیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی, شرابیوں سے شراب چھڑوا لی, زانیوں سے زنا چھوٹ گیا, مشرک جا کے توحید کا عقیدہ لے کے آ جاتا ہے, لیکن کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. وہ خامیاں ان خامیوں کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ پوری جماعت ہی غلط ہو گئی, خامیاں بھی ہم جانتے ہیں اور ان خامیوں کو بیان بھی کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا نا بھائی, تبلیغ والے جو ہے وہ ہمارے عام نے بات سب کو نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی دوسرے نیٹورک والے کو سلام ہی نہیں کر رہے تمیز سے. ایک آدمی جناب کسی بزرگ سے بیعت ہے یا کوئی سیاسی تنظیم میں ہے, سیاست بھی تو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں خانقاہ والے اور تبلیغ والے سب نہیں, یاد رکھو بعض کی بات کر رہا ہوں, وہ جو لوگ سیاسی سطح پہ دین کی محنت کر رہے ہیں ان کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ سیاسی سطح پہ جو دینی تنظیمیں ہیں, چاہے میں نام نہیں لیتا, تو نام لوں گا تو پھر یہ سمجھیں گے کہ کوئی سیاسی لوگوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے کہ ووٹ دلوانے کے لیے, کوئی بھی ہو وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھو قادیانیوں کو جو کافر قرار دلوایا گیا وہ سیاسی سطح پہ ہوا نا وہ کام, بتاؤ میرے بھائی. آج جو قادیانیوں کی مسجدیں کھلے عام نہیں ہیں, کھلے عام وہ تبلیغ نہیں کر رہے, یہ کیا کس کا کام, یہ تبلیغ جماعت والوں نے کام کیا, یہ خانقاہ والوں نے کیا ہے, کسی نے بھی نہیں کیا. یہ کام اس دور میں جو سیاسی تنظیم تھی اور جو سیاسی لوگ جمع ہوئے, دھرنے دیے, احتجاج کیے, مظاہرے کیے اور پھر قانونی سطح پہ عدالت میں کیس دائر کیا اور پھر مقدمہ لڑ کے قانونی سطح پہ ان کو غیر مسلم قرار دلوایا, خدا کی قسم 100 سال کسی کی محنت ایک طرف اور وہ 5, 10, 15 سال کی محنت ایک طرف, قادیانیوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. اب اگر کوئی قادیانی ہو بھی تو 15 سال تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں قادیانی ہوں, 15 سال کے بعد پتہ چلتا ہے حرکتوں سے کہ ایک قادیانی ہے, اتنا شرمندہ ہوتا ہے. تو قادیانیت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا ایک لا نے, ایک قانون نے عدالت سے منظور, تو یہ کس نے کروایا ہے, یہ سیاسی لوگوں نے کروایا ہے. ان کے پیچھے علماء تھے, مگر علماء پیچھے تھے, سیاسی علماء آگے تھے. تو سیاسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں جو سیاسی سطح پہ اسمبلی میں بات کرنی ہے, اب دیکھو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے, کس قدر بےہودگی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں ایک دینی سیاسی تنظیم نے کون سا دن متعارف کروایا, حیا ڈے. حیا بھائی, حیا کبھی ایک دن ہونا چاہیے. تو جس طرز پہ باطل کی محنت ہے اسی طرز پہ اس کو جواب ملے گا تو کام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جس نیٹ ورک سے میں جڑا ہوا ہوں نا بس وہ دنیا میں صحیح ہے, باقی سارے کیا ہیں, غلط. باقی دین کسی اور طریقے سے آ ہی نہیں سکتا. بنگلہ دیش میں دینی تنظیمیں بہت ہیں, مگر جیتی کون ہے؟ جیتا یا جیتی کون ہے؟ سیکولر قوتیں جیتتی ہیں. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ ایسے قانون بناتی چلی جا رہی ہیں کہ دینی حلقوں کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ وہاں دینی تنظیمیں خانقاہوں میں ہیں, تبلیغ میں ہیں, سب کچھ ہے, مگر سیاست کی طرف توجہ نہیں. بھائی آپ اپنا اتنا مضبوط سیاسی نیٹ ورک دینی لوگوں کا ہونا چاہیے کہ مذہبی قوتیں جیتیں. جب مذہبی قوتیں اسمبلی میں آئیں گی تو ریاست کا قانون اسلامی بنے گا, سیکولر نہیں بنے گا. اور قانون جب اسلامی بنے گا تو پھر آگے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی. ورنہ بنگلہ دیش میں یہ وقت بھی آ سکتا ہے مستقبل میں کہ اذان پر پابندی لگا دی جائے. جب اذان پر پابندی لگے گی تو کون کیا کر لے گا؟ کوئی حکومت کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ لا اور قانون جب بن جاتا ہے تو حکومت کے خلاف لڑنا آسان, اور لڑنے میں فسادات بھی ہوتے ہیں. آپ لڑیں گے, آپ جو تھوڑی بہت آزادی ہوگی وہ بھی چھین لی جائے گی آپ سے. تو اب حکومت میں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ کہ توحید رسالت کا قانون ختم ہو جائے. وہ چاہتی ہیں قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے. وہ چاہتی ہیں کہ زنا کو باقاعدہ الاؤ کر دیا جائے. ابھی تو پھر بھی زنا کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کوئی کیس نہ بن جائے, وہ باقاعدہ الاؤ کر دیا جائے. یہ کس کی وجہ سے؟ مذہبی قوتوں کی وجہ سے ہے. اگر مذہبی قوتیں اسمبلی میں نہیں ہوں گی یہ بالکل آزاد ہو جائیں گے, ملک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گی, ریاست صرف قرآن و سنت نام کا رہ جائے گا, کام کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ داڑھیوں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے, اماموں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. بولیں گے ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے نا آپ نے, تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے امام آئے گا جو کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا, گورنمنٹ سے اٹیسٹڈ ہوگا. اور وہ کیا کرے گا؟ اس کا کام ہے جمعے کے خطبے میں وزیر اعظم کی تعریفیں کرنا, صدر مملکت کی تعریفیں کرنا. وہ کھل کے بات نہیں کرے گا, وہ آپ کو توحید رسالت جو صحیح وہ نہیں بتائے گا. تو کیا ہوگا اس سے اگر سیکولر؟ ابھی تو نہیں ہے ایسا حساب کتاب, لیکن جس طرح سے دینی قوتوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, سیاست سے باہر نکالا جا رہا ہے, تو فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے سیاسی تنظیموں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, سیاست کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس اہمیت کو ماننا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ بھائی جو تبلیغ میں جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری بلا سے کون جیتے کون ہارا, اس دفعہ انتخابات میں کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, میری بلا سے. دین کا یہ طریقہ ہی غلط ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے میری بلا سے بھائی وہ جو مرضی آ جائے مجھے کیا کرنا ہے, قادیانی اسمبلی میں کافر ہو جائیں مسلمان ہو جائیں میری بلا سے, میں تو یہ سمجھتا ہوں بس دین اس طریقے سے آئے گا. غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں سکھائی ہیں, دین کے سارے شعبوں کو زندہ کیا ہے. ابھی تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم کا کلپ میں نے سنا, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پہلے میں ایک اور بات بتا دوں, ایک خاتون کا فون آیا ہانگ کانگ سے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہانگ کانگ تشریف لائے بیان کے لیے. تو بہت سارے لوگ جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا ان کا بیان سننے کے لیے نہیں گئے. کیوں بھائی؟ ہم انہی کا سنیں گے جن عالم کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. مفتی تقی صاحب کا نہیں لگا ہوا تو ہم نہیں سنیں گے. سب کی بات میں نہیں کر رہا, یاد رکھو ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی. سب کی بات نہیں کر رہا کہ آپ تبلیغی جماعت کو ایسا کہنا شروع کر دیں. تبلیغی جماعت کے اکابر یہ سوچ نہیں دیتے, نیچے والوں کی سوچ بن جاتی ہے. اتنے بڑے عالم مفتی غیر مسلم آ رہے ہیں ان کی بیان میں کہ یار مسلمانوں کا سب سے بڑا اسکالر ہے, بہت بڑا اسکالر ہے, میں جا کے سن لوں, لیکن چار مہینے لگے ہوئے ہیں وہ نہیں جا رہا. اور جنید جمشید پہنچ جائے جہاں جہاں سے کوئی تبلیغ میں جس کا, وہ بھی نکل کے وہاں پہنچ جائے گا. کیوں؟ جنید جمشید کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے چاہے وہ عالم نہیں ہے. میں جنید جمشید کے مخالف نہیں ہوں, جنید جمشید تو بیچارہ خود مفتی تقی صاحب کا بہت احترام کرتا ہے. اسے اگر پتہ چل جائے نا کہ مفتی تقی صاحب کہیں, وہ خود ان کے جوتوں میں جا کے بیٹھ جائے گا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے, جنید جمشید جو بیچارہ ایک عامی آدمی ہے اس کا چونکہ وقت لگا ہوا ہے, اس کا بیان سننے آدھا کراچی پہنچ گیا جن جن کا وقت لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. مفتی تقی صاحب جن کی اتنی عزت, پانچ سال مفتی تقی عثمانی مجمع الفقہ الاسلامی کے امیر رہے ہیں, اور سعودی عرب کے علماء مکہ مدینہ کے علماء ان کی نیابت میں انہوں نے کام کیا ہے. عرب تو اجمی کو مانتے ہی نہیں ہیں, چاہے اجمی میں کتنا بڑا فنڈر ہو جائے نا, کوئی اجمی کتنا آگے نکل جائے عرب نہیں مانتے ہیں اجمی. عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے, عجم عجم اردو بولنے والا ہے, ہم عرب ہیں, عرب میں یہ بہت چیز ہے. اس کے باوجود ان کی علمیت کی دھاک, وہ امیر تھے اور مکہ کے جو بڑے مفتی تھے وہ ان کے نائب تھے مفتی تقی صاحب, اتنی قدر. وہ قدر جان رہے ہیں سعودی عرب کے علماء کی, یہ اتنا بڑا عالم ہے. مگر جناب چار مہینے لگا لیے تو آپ ان کا بیان سننے نہیں جا رہے کیونکہ ان کا تبلیغ میں وقت نہیں لگا. جہالت کی بات ہے یا نہیں؟ ابھی مولانا سعد صاحب جو تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ ہیں انڈیا کے, انہوں نے یہی بیان میں بات کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے وہاں ہندوستان میں ایک صاحب تبلیغی کے امیر تھے, وہ علاقے کے قادیانی ہو گئے, کیونکہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. قادیانیوں کا کوئی نیٹ ورک ان کو مل گیا, اس نے بیوقوف بنا کے ان کو قادیانی کر دیا. اس نے مولانا سعد صاحب کا بیان آیا, میں نے خود سنا, تبلیغ والوں کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ بھائی علماء سے تعلق مضبوط رکھیں, علماء آپ کے عقیدے کی حفاظت کریں گے, آپ کے نظریات کی حفاظت کریں گے. ہر چیز کی حفاظت ایک جگہ سے نہیں ہوتی, تو وہ جماعت ہی کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے ہدایت کی ہے کہ بھائی علماء سے تعلق مضبوط رکھیں. اور یہ نہ رکھیں کہ جو علماء تبلیغ میں وقت لگائیں گے ان سے تو رکھیں گے, جو نہیں لگائیں گے ان سے, یہ غلط ہے. اسی طرح خانقاہ میں نظر آتا ہے, بعض خانقاہیں ایسی ہیں کہ اب خانقاہ میں کسی پیر سے آپ بیعت ہو گئے تو اب کسی عالم کا بیان سنتے ہی نہیں, یہ بھی نظر آ رہا ہے. جی ہمارے شیخ نے منع کیا ہے کہ جب آپ ہم سے بیعت ہیں تو بس شیخ ہی کی طرف توجہ رکھی جائے. یاد رکھو جب کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو بیعت کا اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں دو شیخ سے بیعت نہ ہو, یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. ایک شیخ سے بیعت ہو گئے تو اصلاحی تعلق اسی سے ہونا چاہیے, کسی دوسرے پیر سے اصلاحی تعلق نہ ہو. لیکن بیان علماء کا سنیں آپ, کیونکہ اگر نہیں سنا آپ کا دماغ ہو جائے گا محدود, تھوڑے دنوں میں آپ کیا ہو جائیں گے, ویسے آپ اتنے موٹے ہوں گے لیکن ظرف آپ کا اتنا سا ہوگا, اور جہالت کے راستے پہ چلنا غلو آئے گا آپ کی طبیعت میں. مختلف علماء کو سنیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, علماء کی مجالس میں بیٹھیں گے, تو علم کی فضیلت یاد رکھو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ. یہ بھی غلو دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے پیر صاحب کا ادب بہت زیادہ ہو رہا ہے, عالم کا ادب نہیں ہو رہا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ تھے, اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے. جب ہمارے حضرت سے ملنے آتے تھے نا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتے تھے, میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت حکیم اختر صاحب ہمارے حضرت کے سامنے چار زانوں بیٹھے ہوں, ہمیشہ دو زانوں بیٹھتے تھے, حالانکہ ہمارے حضرت ان کے پیر و مرشد نہیں تھے, دو زانوں بیٹھتے تھے. کیوں؟ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. حالانکہ حکیم اختر صاحب خود بھی عالم تھے اور بڑے مضبوط عالم تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ میں بھی عالم ہوں, مفتی رشید احمد بھی عالم ہے, مگر یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں. کیوں؟ یہ تحقیقی کام میں لگے ہوئے ہیں, اور میں تحقیقی, جو تحقیقی شعبے میں لگتا ہے نا اس کی نالج زیادہ ہو جاتی ہے. ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے, ہر وقت مسائل کی تحقیق, حلال و حرام. تو حضرت حکیم اختر صاحب فتویٰ بھی لیتے تھے تو ہمارے حضرت سے لیتے تھے, لیکن احترام اتنا کرتے تھے کہ جب آتے مجلس میں دو زانوں بیٹھتے. کیوں؟ ان کا علم زیادہ ہے. حالانکہ شہرت کس کی زیادہ تھی؟ حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلہ زیادہ بڑا ہے, ہمارے حضرت کے خلفاء کی تعداد بھی کم ہے اور نیٹ ورک بھی کم ہے. حضرت حکیم اختر صاحب کو تو سعودی عرب میں کہاں کہاں ان کے خلیفہ اور ان کے مریدین آپ کو ملیں گے. اتنی عزت حکیم صاحب کی, حضرت حکیم صاحب کی, مگر احترام کس کا ہو رہا ہے؟ عالم کا. اور حقیقی معنوں میں احترام, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے کئی مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب کو ڈانٹ لگائی ہے بری محفل, سخت قسم کی ڈانٹ لگائی ہے, مگر حضرت حکیم اختر صاحب کی زبان سے اف نہیں نکلی. یہاں تک بھی ہوا ایک دفعہ حضرت نے اتنا ڈانٹا کہ حکیم اختر صاحب رونے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور حضرت حکیم اختر صاحب کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ حضرت ان کے سامنے تو تھوڑا خیال کر لیتے, بات نہیں آ رہی سمجھ میں, ان کے سامنے تو میں آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, آپ ان کے سامنے ڈانٹ لگائی, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. کیوں؟ احترام علم کا. تبھی تو اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے, اللہ نے تواضع احترام. ایک دفعہ حضرت حکیم صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ آ کے ابھی بیٹھے ہیں, حضرت نے فرمایا میرا اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں, میرا ٹائم بیٹھنے کا ختم ہو گیا, میں جا رہا ہوں. چلے گئے. ہمیں خیال ہوئے کیا سوچیں گے, یار میں اتنی دور سے آیا اور اٹھ کے چلا گیا, انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ایک لفظ, کوئی بات نہیں بھائی, آپ بڑے ہیں, یہ علم کا احترام کون کر رہا ہے بھائی؟ اتنے بڑے بزرگ جو وقت کے بہت بڑے بزرگ، علم کا احترام، بھائی یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ارادہ کیا میں کتاب لکھتا ہوں سنتوں کے بارے میں، ہمارے حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ کتاب لکھنے کے لیے جو علمی معیار ہونا چاہیے، میری رائے میں آپ کا وہ معیار نہیں ہے۔ عالم تو ہے ماشاءاللہ، لیکن ہمارے حضرت کا معیار بہت اونچا تھا، حکیم اختر صاحب تو بڑے عالم تھے، کتاب لکھ سکتے تھے وہ، لیکن ہمارے حضرت کا علمی لحاظ سے وہ کسی کو حضرت اجازت نہیں دیتے تھے کتاب لکھنے کی، مطلب اس کے لیے بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب تشریف لائے، ہمارے حضرت سے کہا میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ کوئی عام آج کل کوئی پیر اجازت لے گا کسی بڑے مفتی سے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں؟ لے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ گا میں کیوں لوں، میرے سینکڑوں مرید ہیں، میں کوئی معمولی چیز تھوڑی ہوں، میں آپ سے پوچھ کے لکھوں گا کتاب؟ اب کتابیں بھی میں آپ سے پوچھ کے لکھوں؟ گئے حضرت سے، کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھنا، ایک چھوٹی سی رسالہ لکھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں اس بارے میں اجازت دے سکتا، آپ کسی اور سے اجازت لے لیں۔ فرمایا نہیں، آپ ہی سے لینی ہے، یہ اخلاص بھی ہے کہ جس پر اعتماد ہے وہ اجازت دے گا تو لکھیں گے، ورنہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ پیچھے پڑے رہے، آتے رہے آتے رہے آتے رہے، حضرت کو پھر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ ہمارے حضرت اصول کے بڑے پکے تھے، اصول پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت فرمایا جب میں نے کہہ دیا میری رائے میں نہیں ہے آپ، تو آپ کسی دوسرے مفتی سے اجازت لے لیں یا بغیر اجازت کے لکھ لیں، میری نہیں، میرا نام نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اجازت دی۔ فرمایا نہیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں لکھوں۔ ایسے بات چلتی رہی، طول پکڑتی رہی، ایک دفعہ مجلس میں آئے، پھر حضرت نے ڈانٹ لگا دی، فرمایا آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، بڑا حوصلہ تھا حضرت حکیم اختر صاحب کا، کوئی اور ہوتا کہتا ہے جاؤ تم کیا لگتے ہو ہمارے، ہم تو تم سے پوچھ لیا تو تم، تمہارے دماغ اتنا اونچا ہو گیا، تم کون ہوتے ہو ہمارے، تم میرے پیر ہو، میں کیا تم سے بیعت ہوں؟ کچھ بھی نہیں، تشریف لے گا، ایک لفظ زبان سے حضرت کے خلاف نہیں کہا، نہ اپنے مریدوں میں نہ بعد میں، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ پھر وہ حضرت نے اجازت دے دی ان کو، بعد میں تعلقات تھے بہت اچھے، موت تک بڑے اچھے تعلقات تھے، ٹیلی فون آتے تھے، بات چیت ہوتی، ہمارے حضرت بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس احترام کی بھی ایک واقعہ سنا دوں، ایک دفعہ کسی طالب علم کا فون آیا کہ حکیم اختر صاحب کا فون آیا ہے، حضرت سے کہنے لگا، وہ طالب علم حضرت حکیم اختر صاحب کو جانتا نہیں تھا، حضرت نے اس کو ڈانٹ لگائی کہ ایک بزرگ ہیں تو ان کا نام احترام سے لو، حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا، یوں کہنا چاہیے۔ پھر حضرت نے حضرت حکیم اختر صاحب کو بھی فون پہ بتایا کہ میں نے اس کو ڈانٹ لگائی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایسے بدتمیز لوگ پالے ہوئے ہیں مدرسے میں، ٹھیک ہے، کہ جو علماء کا نام بھی احترام سے نہیں لیتے، اس کو میں نے ڈانٹ لگائی ہے کہ آئندہ جب ان کا فون آیا کرے تو احترام سے نام لیا کرو۔ تو پھر بتا دیا کہ یہ آپ کو جانتا نہیں ہے، نیا نیا طالب علم آیا ہے، تو جو جانتا نہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں باڈی گارڈ تھا، تلاشی ہوتی تھی نمازیوں کی، تو مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لائے، میں گیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو نہیں گارڈ تو نہیں جانتا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب، اس نے ٹوپی سے لے کے موزے تک چیک کیے ہوئے، پورا جیبے میں بھی چیک کر رہا ہے، یہ گھڑی آپ اتار کے یہاں رکھ لیں۔ اب میں اس وقت پہنچا، میں نے اس کو بتایا، پھر میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اب حضرت مفتی تقی صاحب کو غصہ آیا ہوا تھا اس وقت، تو بہت غصے میں تھے نا، یہ کہ آج تک کبھی ایسا سلوک نہیں ہوا میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو ایسا لگ رہا تھا بس یہ جو ہے نا، بالکل ایسے جیسے عام لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا بھائی یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کو یہ کوئی بم لے کے نہیں آ رہے، اللہ کے بندے کچھ نہیں رکھیں گے یہاں پہ، یہ تو حضرت کے شاگرد ہیں، یہ ملنے آئے ہیں، مسافہ کرنے آئے ہیں۔ تو پھر ہمارے، پھر ہم نے ان کو بتایا، ہمارے بڑوں نے بھی، کہ یہ بیچارہ گارڈ ہے، یہ بھی بتایا کہ اگر یہ اس کو پتا ہوتا کہ مفتی تقی صاحب کون ہے تو گارڈ کیوں ہوتا ہی، جاہل آدمی ہے، سیدھا سادہ اسے بیچارہ چوکی داری کر رہا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کو بتا دیا بھائی آئندہ ہی آئیں، ان کو اجازت ہے کہ تمہاری تلاشی لیں، تمہیں اجازت نہیں ہے ان کی تلاشی لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کتنا احترام کیا کرتے تھے، کیوں؟ عالم ہے۔ لیکن آج بعض خانقاہوں میں، سب جگہ نہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس علمی صلاحیت نہیں ہے۔ صرف مدرسے سے فارغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا، مدرسے سے فارغ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، علمی مضبوطی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، حلال و حرام کا علم ہے، ان سب چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو بعض خانقاہوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پیر صاحب تو بس سجدہ کرنا رہ گیا ہوں، باقی کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی مفتی ہے، اتنے بڑے بڑے مفتی تقی صاحب کو لفٹ نہیں کرا رہے تو کسی اور کو کہاں سے لفٹ کرائیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے بزرگ عالم کو لفٹ نہیں کرا رہے تو باقی غلط ہے میرے بھائی. جب کوئی بڑا عالم آیا کرے فوراً پہنچ جایا کرے، شیخ صاحب سے بولیں آپ بھی آ جائیں وہاں، آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں وہ. اور اگر وہ شیخ صاحب ایسے نہیں ہیں، وہ علماء کا احترام نہیں کر رہا، پھر اس شیخ کو چھوڑ دیں، دوسرے شیخ سے تعلق رکھیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں، خود بھی لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ان کی، ہاں اصلاحی تعلق نہ رکھیں کہ ان عالم سے اصلاحی تعلق شروع، یہ پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک وقت میں اصلاحی تعلق ایک سے ہونا چاہیے. تو یہ بے اعتدالیاں ہیں جو ہم لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور اعتدال کا راستہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جو جس فریق سے وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی دوسرے کی جہاں خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، تو اس کی خوبیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اور اہل حق کی علامت کیا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پہ ذاتیات کبھی کبھار ہو جائے مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے، کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے، کسی کی ذاتیات کو اچھالنا پڑتا ہے، اس کے ایک الگ احکام ہیں. کبھی کبھار مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے، قرآن میں بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کافر کو فوکس کر کے اس کے عیب بیان کیے قرآن مجید میں، یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، اس میں حکمتیں ہوں. ہر وقت یہی کہ پمفلیٹ بازیاں اور کیچڑ اچھالنا یہ درست نہیں ہے. اور آخری بات کہ آپ جب کسی کو کوئی بات سمجھائیں، دعوت دیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مان جائے. بہت سے مانیں گے اور بہت سے ناجائز بحث مباحثہ شروع کر دیں گے. ان کے کیا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں. اور ان فرقوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ سارے فرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ گن پوائنٹ پہ ختم ہوں گے، دلائل سے نہیں ہوں گے. دلائل کوئی مانتا ہے، کوئی اڑ جاتا ہے، نہیں مانتا، سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی نہیں مانتا. اور بعض دفعہ دلیل کی اہلیت ہی نہیں ہوتی اس میں، سمجھنے والے میں دلائل سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے سمجھے گا؟ اللہ نے اس کا چھولا بیچتا ہے. دیکھو سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، کچھ موچی بھی ہیں، کچھ ٹماٹر بھی بیچتے ہیں. تو اگر سارے ذہین ہوتے، سب میں صلاحیت ہوتی، تو ٹماٹر ہمیں ملتا ریڑھیوں سے؟ بھائی کچھ کسی کی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. میں بعض دفعہ کسی سے بحث کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو میں پھر اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی آپ کو جس سے، اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے مجھ سے ٹی وی کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی، ٹی وی حلال آپ لوگوں نے کر دیا، ٹی وی کے یہ فسادات، ٹی وی کے یہ نقصانات. میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے ایس ایم ایس کے ذریعے میں دلائل سے بات نہیں کر سکتا، لمبی بات ہو جاتی ہے. آپ کسی دن مجھ سے فیس ٹو فیس مل لیں، ون بائی ون آپ کے ایک ایک اعتراض کا جواب میں انشاءاللہ دے دوں. میں ٹی وی کو حلال نہیں کہتا، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ٹی وی گھر میں رکھو، البتہ علماء کے ٹی وی میں آنے کو میں جائز سمجھتا ہوں. اب میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ٹی وی گھر میں رکھیں اور ٹی وی کے فسادات کا میں منکر ہوں، میرا دعویٰ کیا ہے کہ علماء کو ٹی وی میں آنا چاہیے، یہ دعویٰ ہے. یہاں تک نہیں ٹی وی وہ فلانے بھاگ گیا گھر سے ٹی وی دیکھ کے، ڈرامہ دیکھ کے. وہ میں نے کہا اب یہ ساری باتوں کے فسادات ہیں نا ٹی وی کے، مانتا ہوں بڑے فسادات ہیں، بات یہ ہو رہی علماء کا ٹی وی میں آنا، تو اس کے لیے آپ مجھ سے میں وہ تو فیس ٹو فیس ملتا نہیں ہوں، کتنا پروٹوکول دے رہا ہوں کہ آپ مل لیں. لوگ تو کہتے ہیں بھائی فیس ٹو فیس ملنا ہے، میں کہتا ہوں فون پہ ہی بات کر لوں. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں فیس ٹو فیس مل لیں، اور اس وقت دلائل سے بات ہوگی، ابھی نہیں. پھر وہ فلانی کی بچی گھر سے بھاگ گئی تھی، ڈرامہ دیکھا تھا، وہ فلانے نے فلم دیکھی تھی گھر سے بھاگ گئی تھی، آپ کو پتا ہے وہاں یہ واقعہ ہوگا. ابے میں تجھ سے بول رہا ہوں بھائی، تو میرے سے مل لے، ملاقات کر لے فیس ٹو فیس، ایک ایک بات کا جواب دے دوں گا. سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو جس کی بات سمجھ میں آیا پھر اس کو فالو کر لینا میسج. نہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ فلانے میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا ہے، پھر آدمی کا میٹر گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا. میں نے کہا ابے بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں جی. پھر آپ کو غصہ آ رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے الٹا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. اول تو اگر آ رہا ہے تو ناجائز نہیں آ رہا، صحیح آ رہا ہے. اور اگر ایسی بات میں آپ کو کر رہا ہوں تو اس کی یہ کہاں سے علامت ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے؟ تو اس سے کیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا سمجھنے کی کوشش کر ہی نہیں رہا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس نے ایک نظریہ بنا لیا. مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حرام سمجھتے تھے تو آپ اس کو کیوں حلال سمجھ رہے ہیں؟ بھائی اس اشکال کا بھی جواب ہے میرے پاس. جب ہم نے ایک چیز کی بات کی ہے، فتوا دیا ہے، تو یہ ساری باتیں سامنے آ کے بحث ہوئی ہوگی نا. کہہ رہے ہیں آپ کے مفتی رشید، آپ کیا آپ ان کے سامنے فتوا دے سکتے تھے کہ حلال ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ضرورت تھی آپ نے؟ بھائی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ جب کوئی بڑا موجود ہوتا ہے تو بڑے کی رائے کو فالو کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہو بھی تو بھی اس کو اپنی ذات تک رکھا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک بڑا موجود ہے، ایک بڑا عالم موجود ہے، آپ چھوٹے چھوٹے علماء اپنی بات کو اس عالم کے خلاف چلانا شروع کر دیں، اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا بھی جواب موجود ہے، لیکن نہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے، بھائی آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، بس ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، آپ کو جو جس کو فالو کرنا ہے اس کو فالو کریں، بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ جب کسی سے بحث کریں محبت سے سمجھا دیا، آ گیا سمجھ میں، ٹھیک ہے، نہیں آیا، جو آ رہا ہے پھر آپ اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، جو آ رہا ہے، آپ ہندوؤں کو آپ سمجھاتے ہو نا کہ بت پرستی چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں کیا ہندو؟ نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود پھر آپ یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے ان کو مارے، یہ تیرے کو سمجھایا، پھر تو بتوں کی عبادت کر رہا ہے، پھر تو گائے کا پیشاب پی رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، اتنے نقصانات، بھائی برداشت کرتے ہیں، بھائی ان کا مذہب ہی یہی ہے، پینے دو یار، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ سمجھا سمجھا کے تھک گئے، بھائی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ انسانوں کی طرح نہیں، عیسائیوں نے مان لیا آپ کی بات، جا رہے ہیں چرچ میں، آپ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، آپ روکتے ہو، ادھر آ رہے ہیں، ادھر ادھر سمجھائے، جا رہا ہے بھائی، جانے دو، ان کا کلچر ہی یہی ہے، کیا خیال ہے بھائی، وہ کرتے ہیں، ہم نہیں، آپ کر لیں ہم نہیں کریں گے، تو یہی طریقہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آ رہے ہیں، سکھوں کی بال بڑے ہوئے ہیں، بغلیں اتنی بڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو کہو یار یہ بغلیں تو صاف کر لو، کم از کم کھٹمل کبڈی کر رہے ہیں، جو اور کھٹمل پڑے، وہ کہے گا نہیں، یہ انسان کو یہ فطرت کے وغیرہ وغیرہ، بولو یہ کون سا طریقہ ہے یار، بال کبھی آپ نے کٹائے نہیں ہیں، آپ کی سر کے بال دیکھو، اس میں بھی اتنی وغیرہ وغیرہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو مان لیا اس نے، نہیں مانا، سکھ سکھ بنا ہوا ہے، یہودی یہودی بنا ہوا ہے، عیسائی عیسائی بنا ہوا ہے، اور کرسچن کرسچن ہے، ہندو ہندو ہے، جہاں اتنی ساری چیزیں برداشت ہو رہی ہیں، دو چار اور سے ٹینشن فری زندگی گزارو، ٹھیک ہے، خوش رہا کرو، فرقے بن رہے ہیں، بننے دو، آپ اپنی اپنا الو سیدھا کرو، یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ کے دور میں، اور گن پوائنٹ پہ ختم ہوں گے اس وقت، گن پوائنٹ، حضرت عیسیٰ کی تلوار چلے گی، تلوار سمجھ میں آ رہی ہے بات، تلوار چلے گی، پھر سیٹ ہو جائے گا سارا معاملہ، تلوار، جب تک خلافتیں تھیں نا، خلافت عثمانیہ تھی، فرقے نہیں تھے، کیونکہ کوئی نیا فرقہ پیدا ہوتا، چاہے جماعت المسلمین کے نام سے ہو رہا ہے، میں جماعت المسلمین حدیث وغیرہ ہٹا، گردن اڑائی، ختم، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کے نام پہ بھی ہو رہا ہے، کسی بھی نام پہ آئے گا، وہ کہے گا پہلے کہاں تھا، اب کیوں آ رہا ہے، تو یہ کیا، یہ سارے غلط ہیں کیا، گردن، پاکستان میں ایک آدمی نے قرآن حدیث کی روشنی میں دعویٰ کیا، میں امام مہدی ہوں، میرے ابا کا نام بھی عبداللہ ہے، میرا نام احمد، حدیثوں میں سارا یہی آتا ہے، تو اب مناظر علماء کے شروع ہو گئے، پرانی بات ہے یہ، علماء کہہ رہے ہیں نہیں تو مہدی نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں نا، پھر وہ سعودی عرب گیا، وہاں بھی اس نے دعویٰ کیا، تو وہاں حکومت تھی شاہ فیصل کی یا پتہ نہیں شاہ فہد کی، تو وہ لوگ نہیں سنتے، وہاں کی حکومت نے فوراً فیصلہ کیا گردن اڑا دو اس کی، اس وقت سعودی حکومت میں اتنی سختی نہیں تھی، یعنی اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا نا، پہلے یہ تھا دائیں بائیں بھی ہو سکتا تھا، فوراً بھاگ کے سعودی سے کراچی آ گیا اور کہہ لے میں نے رجوع کر لیا ہے، میں نے کیا کر لیا ہے، میں قرآن حدیث کی روشنی میں اب میں امام مہدی نہیں ہوں، واڑے واہ، تو جب ڈنڈا تھا نا حکومت اسلامیہ کا، اس وقت نہیں تھا یہ فرقہ، فرقہ واریت نہیں تھی، اور جب ڈنڈا ختم ہو گیا، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئیں، اب جو جماعت المسلمین، جماعت المسلمین والوں نے میرا خون پیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، تو میں ساشا بتا دوں بس، جماعت المسلمین والا جب بھی بولے نا قرآن حدیث میں آتا ہے فرقے جب پیدا ہوں گے جماعت المسلمین میں چلے جانا، تو بولو پارٹ ون میں چلے جانا یا پارٹ ٹو میں چلے جانا، آسان جواب، تمام باتوں، ورنہ ایک جواب دو پھر وہ آگے سے جواب دیتا ہے، پھر دوسرا جواب دو، او بھائی جب بنی جو 1978 میں 75 میں بنی ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے تو کوئی جماعت المسلمین نہیں تھی، وہ کیا تھا، وہ سارے گمراہ تھے، امت تو گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، مسلم امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ کون سا، اب اللہ نے آسانی کر دی، ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور دونوں اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو جماعت المسلمین کا امیر کہتے ہیں، اب مسئلہ آسان ہے، بھائی حدیث میں آتا ہے جب فتنوں کا دور ہو، فرقہ واریت ہو، تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، اب جب بھی کوئی حدیث پیش کریں تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، لیکن حدیث میں جماعت المسلمین پارٹ ون کا حکم ہے یا پارٹ ٹو کا حکم ہے، یہیں سے وہ کانپنا شروع ہو، سمجھ جائے گا یار یہ اندر کے ہمارے سارے راز جانتا ہے، اس کو چھوڑ کے وما علینا الا البلاغ المبین والی آیت پڑے گا، دوسرے پہ تبلیغ شروع کر دے گا، پارٹ ون بھی ہے ان کا، پارٹ ٹو بھی ہے ماشاء اللہ، دونوں پارٹوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم ہیں، تو یہ فرقے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو، ممکن ہے پارٹ تھری بھی آ گیا ہو مارکیٹ میں، تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. پہلے اسلامی حکومت ہوتی تھی, وہ پارٹ ون ہی وجود میں نہیں آتا تھا, پارٹ ٹو کہاں سے آیا؟ اب حکومت نہیں ہے تو بھائی جیسا جتنا ہے اسی پہ صبر کرو. جب خلافت قائم ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دعویٰ کریں گے اور اللہ ان کے ہاتھ سے امت کو دوبارہ جمع کرے گا, تو یہ سارے جراثیم ختم, سارا حساب سیٹنگ پہ آئے گا دوبارہ انشاءاللہ. اللہ نے ایک دفعہ اسلام کو زندہ کرنا ہے, انشاءاللہ یہ کام ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال بھیجا کسی نے, انسان کو الٹا سونا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ مکروہ عمل ہے اوندھے منہ سونا, اوندھے منہ سونا جو ہے مکروہ عمل ہے, خلاف سنت ہے. شادی حال میں شادی کرنا کیسا ہے؟ بارات تو جائز ہی نہیں ہے نا, غیر شرعی رسم ہے بارات. ولیمہ کرنا شادی ہال میں یہ جائز ہے, اللہ نے اگر پیسہ دیا تو آپ دعوت اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہو. شادی ہال میں, شادی ہال میں ٹینشن سے بچ جاتا ہے آدمی, یہ بھائی پیسے لے لے جو ہے, سمجھ رہے ہو بات, ریڈی میڈ کھانا آ جائے گا سب. اپنے گھر میں تمبو لگانا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلیم پکوان والے سے رابطہ کرو, موٹی گلی ہے کہ نہیں گلی ہے, وسیم کباڑیے سے, وہ سوری دیگوں دیگیں کرائے پہ لے رہے ہیں وسیم کباڑیے سے. پھر وہ میں نے اپنا ولیمہ جو کیا تھا نا پہلی شادی جب ہوئی تھی, وہ اپنا ولیمہ میں نے سادہ طریقے سے کیا تھا, ہال وال میں نہیں کیا. ویسے تو ساری میں ہی سادہ طریقے سے کیا ہے, پہلی والی میں تو ذرا دھوم دھام سے ہوتا ہے نا حساب کتاب, لیکن میں نے کہا نہیں میں سادہ طریقے سے کروں گا. وہ اللہ کی قدرت, بیان ختم ہو گیا, جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, یہ غریبی چل رہی ہے, چھوٹا سا واقعہ. تو جب میری شادی ہوئی تو میں نے کہا میں ولیمہ ضرور کروں گا, بہت اہم سنت ہے. 250-250 افراد کو میں نے دعوت دی, اور میری شادی ہوئی تھی محرم میں, تو ولیمہ میں نے رکھا 10 محرم تاکہ بدعت کا خاتمہ ہو. لوگ محرم میں ولیمہ وہ نہیں کرتے نا, میں نے کہا 10 محرم کو ولیمہ ہوگا, سنت کا احیاء. اب 200 افراد کو دعوت دے دی, دعوت بھی سادہ طریقے سے, کارڈ نہیں بٹائے, گھر گھر جا کے جیسے تبلیغ والے گشت کرتے ہیں, اس میں شکر ہے بچ بچا کے آیا. کیونکہ جب میں نے کہا نا دعوت ہے, کب ہے جی ولیمہ, میں نے کہا جی 10 محرم کو, یار یہ 10 کو کون کرتا ہے ولیمہ, ہر ایک سے بحث موبائل سے ہو رہے ہیں. کارڈ بھیج دو بھائی, آنا ہے آؤ, نہیں آنا بڑھ لے جاؤ. اب کیا ہوا ہے کہ جا کے سمپل طریقے, میں نے کہا سادگی سے ہوگا سارا کام. اب کیا ہے جی, اپنے دوستوں کو احباب کو دعوت دے دی, تقریباً 200-250 افراد کو. ولیمے کا انتظام ہمارے بہنوں ہی تھے, ان کی چھت بہت بڑی ہے, ان کا گھر بہت بڑا ہے, تو ان کی چھت پہ انتظام کیا, وہ بھی میری طرح مولوی آدمی ہے سادہ طبیعت کے. ہم نے کہا آپ کی چھت پہ ولیمہ ہو, انہوں نے کہا قبول ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے چھت پہ ہم نے رات کے وقت ولیمے کا انتظام کیا. اب ایک باورچی بھی سادہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم جناب ناگن چرنگی فون کر رہے ہیں پروفیشنل. بھائی دیگیں بنوانی ہے نا, ایک صاحب نے کہا میری وائف کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے اور مجھے بھی بہت اچھا آتا ہے, میں پکا لوں گا. میں نے کہا چلو میں تمہیں ہی پیسے دے دوں گا, پکا لو. سادگی اسلام میں کیا ہے؟ سادگی. چلو وہ پکوا لی. اب وہ چونکہ پروفیشنل نہیں تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ 10 محرم کو مرغی ملے گی کہاں سے. پروفیشنل آدمی کو تو پتا ہو 10 محرم کا جو آرڈر ہے وہ دکانیں بند ہوتی ہیں. وہ تھے سادہ, ظہر اثر ہو گئی مرغی نہیں مل کے دے رہی, جہاں جائیں دکانیں بند. میں نے کہا بیٹا پہلا ولیمہ ہے اور مولوی صاحب کا ولیمہ, لوگ کیا بولیں گے یار, یہی اسلام میں یہ سادگی ہے؟ دال چاول کھلا رہے ہیں ان کو, گوشت ہی نہیں مل رہا بھائی, کیا دال چاول کھلائیں؟ اور اتنی دال کے لیے بھی تو کوئی بڑا اسٹور کھلا ہوا ہو نا. اب میرے بھی ہاتھ پاؤں کانپنا شروع, ان کے بھی ہاتھ پاؤں. میں نے کہا اللہ کے بندے جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو تو نے میرے کو بولا کیوں؟ کہہ رہے نہیں میں بناؤں گا, میں نے بڑے بڑوں کے ولیمے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بھائی جان کہیں سے بھی چکن لے آؤ, کہیں سے بھی لے آؤ, تو کرنا پڑے گا. وہ صدر گئے ہیں جو انڈے والی مرغی ہوتی ہے نا, وہ ملی ان کو. اب تو شاید ملتی ہو, پہلے بڑا مسئلہ تھا, یہ 8-10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. انڈے والی مرغی اٹھا کے لے آئے, غلطی نہیں ہے جو اس کی, جناب بریانی بنی ہے جو بھی بنا, ابھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, وہ گلی نہیں رہی. مہمان آئے ہیں گوشت, کیونکہ وہ تو مضبوط مرغی ہوتی ہے, دیسی لگتی ہے وہ, اور غلطی نہیں ہے. اب جناب جب مہمان معزز آئے ہیں بیٹھے ہیں, مبارکبادوں کے سلسلے, لفافے میں نے کہا میں نہیں لوں گا, کوئی لفافہ نہیں دے گا مجھے, ہوتا نا 500 لفافہ یہ لے لو, نہیں دے گا, لفافے بھی نہیں آئے. سادگی, بیٹھے ہوئے ہیں جناب, ولیمہ شروع ہے, دسترخوان لگا ہے, اب لوگ کیا کر رہے ہیں، دانتوں کی ورزش ہو رہی ہے. اب لوگ چونکہ مولویوں سے اچھا گمان رکھتے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں لگتا ہے مولوی صاحب نے دیسی مرغی کی بریانی پکوائی ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، اللہ نے عزت رکھی تھی، وہ تو عز و منتشا ہوا تو ذل و منتشا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یار مولوی صاحب نے دیسی مرغا کھلایا ہے. میں چپ، میں نے کہا وضاحت کی، جب اللہ خود عزت دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کا ایکسپلینیشن. دیسی مرغا ہے لیکن گلا نہیں، گلی نہیں رہا. جب باتیں ایک نے کہا بھائی یہ تو چبھی نہیں رہی ہے، دوسرے نے کہا بھائی یہ چب نہیں رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہتھوڑا لا، کوئی کہہ رہا ہے کیا لا، کوئی کہہ رہا ہے کینچی لاؤ، ایسی باتیں. تو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے پوری باتیں یاد نہیں ہیں، اپنے ایک میں تعبیر کر رہا ہوں اس کی. وہ یہی ہوا کہ چاول چاول کھا لیے، گوشت لوگوں نے چھوڑ دیا. ولیمہ کی ایسے کی تیسی، میں نے بھی وضاحت نہیں کی کہ یہ انڈوں والی مرغی ہے، دیسی سمجھ کے کھاؤ. ہمارا قصور نہیں ہے، تمہارے دانت دیسی کے قابل رہے نہیں ہیں، تمہاری آنتوں کو دیسی کا چکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا دیسی کیا ہوتا ہے. بوال میں نے بتایا نہیں، جھوٹ نہیں بولا، وہ خود ہی بول رہے ہیں. ہم نے کہا ہم وضاحت نہیں کریں گے. دس محرم کا ولیمہ ہے، برکت والا. ایسا ہوا ہمارے ساتھ. تو اس لیے پھر میں نے یہی سوچا، اگر 200-250 افراد کی دعوت کرنی ہے نا، سیدھا سیدھا ٹھیکہ دے دو، جا کے پیسے بتا بھائی یہ لے. اس کے بعد کبھی میں کبھی دعوت کرتا ہوں نا کسی کی، کبھی نہیں پکواتا کھانا. ابھی سسرالیوں کی دعوت کی، اس میں بھی بھائی جاؤ پکوان سینٹر والے کو کال کیا، بھائی اتنا حساب کتاب ٹائم پہ چاہیے، پکا پکایا مل جانا چاہیے. تو بعض دفعہ لوگوں کو گھر میں بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، سڑک پہ تمبو لگاؤ، ہال والے سے بات کر لو، سیدھا سیدھا جا کے اس کو ایک پیمنٹ پکڑا دو، بھائی یہ ہے تیری ٹینشن ہے، میرے رشتہ دار میرے اتنے بجے آئیں گے، کھانا مل جانا چاہیے، اور عزت کے ساتھ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کیونکہ شادی والے دن گھروں میں جب لوگ آتے ہیں نا تو چوریاں بہت ہوتی ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے آج کل ان کے پاس پیسہ بہت ہے، شادی ہو رہی ہے تو پیسہ تو ہوگا، تو وہ چوریاں بہت ہوتی ہیں، پھر غیبتیں ہوتی ہیں، تو ادھر آئیں اپنا آرام سے چلے جائیں. تو اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا تو وہ ہال میں ہی کرا لے. تو البتہ ہال میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، خواتین مردوں کا الگ الگ انتظام ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. تو یہ غریبی تھی، یہ بیان نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی اضافی میں نے بات کی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.